السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالإسلام والدين المتين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة صافية نيرة منذرة، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه السلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، افادیت عامہ کے پیش نظر آج ہم نے آپ کے خدمت میں سورہ نور کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. آقا دو جہاں ختمی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی پیش کیا گیا. الفاظ کے ذریعے سے خود معنی، مفہوم اور مضمون کا آپ حضرات کے ذہنوں میں تعین ہو گیا ہوگا. ایک انسان، بلکہ ہر ایک انسان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بھلی سے بھلی رہے. اسی پر بس نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کا ایک بنیادی نقطۂ نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی یہاں کی بھی بامراد رہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم کی نوازشات میں رہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے کام تو بہت سے ہیں. ایک کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ آدمی اپنی فکر کو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے. دوسرا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ نمازوں کو قائم کرے. تیسرا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھے. اور چوتھا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے مال کی زکات نکالے. اور پانچواں کام یہ ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے مناسک ادا کرے اور حج کے مناسک کو پورے طور سے بجا لائے. اس طرح بہت سے احکام پورے کرنے پڑتے ہیں. یوں سمجھیے کہ اسی طرح کے مسلسل عنوانات کے تحت آدمی کو تقریباً 77 کام کرنے پڑتے ہیں. تب کہیں جا کر وہ ایمان کی صحیح ڈگر پر قائم ہوتا ہے اور ایمان کے کمالات کو چھوتا ہے. उन बेशतर बातों में से एक अहम बात जो आदमी को हर बात से पहले जिसको तकदीम हासिल है हर लिहाज से, वो ये है कि आदमी चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो किसी भी तबके का हो, किसी भी रंग नस्ल का हो, दुनिया के किसी गोशे और चप्पे में रहने वाला हो, उसकी पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपनी सर्वथा गलत जिंदगी को छोड़े और सही जिंदगी को अपनाए। गुज़िश्ता की गलत जिंदगी को छोड़कर आइंदा सही जिंदगी गुजारने का जो आदमी का फैसला होता है या उसका जो आदमी समीम होता है, पक्का जो इरादा होता है, इसके लिए वो अल्लाह की तरफ जो रुजू होता है, पलटता है, उसी को कुरान हदीस के जबान में तौबा कहते हैं। बगैर जुर्मान बहुत सादा है और मजमून भी अपने मानी और मफाहिम की वसतों के लिहाज से सादगी के साथ साथ अपने वसत रहता है। लेकिन अगर आप ठंडे दिल से गौर करेंगे तो मालूम यह होगा कि कोई बहुत मामूली बात नहीं, बल्कि तौबा और इस्तिग़फ़ार एक मुसलमान के लिए बहुत ही गैर मामूली उनवान है। क्यों? इसलिए कि यह उसकी जिंदगी के पलटने का मामला है। जो शख्स जिस बुराई में मुबतला है उसका उस बुराई को छोड़कर राह-ए-हक़ की तरफ लपकना और आना, यह कोई मामूली बात नहीं है। एक चोर का चोरी छोड़ने का इरादा कर लेना, एक जानी का जिना को छोड़ने का इरादा करना, एक डाकू को डकैती से तौबा करने का इरादा करना, इसी तरीके से एक बेनमाजी को जी बेनमाजीपन के छोड़ने का इरादा करना, एक आदमी रोजों से गफलत भरकता था अब रोजे रखने का फैसला करता है, एक आदमी मालदार होने के बावजूद हज को नहीं जाता था अब उसके दिल में हज का दाइया पैदा हो गया। गरज यह है कि आदमी जिस मासियत का शिकार होता है तो उस मासियत को छोड़कर सही और राह हक की तरफ चलना, यह कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह की तौफीक से यह बात हो सकती है। इसीलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार की बड़ी अहमियत है और इसकी खसूसियत के साथ आज के इस दौर में सभी जरूरत है। तो इस वास्ते हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। सवाल यह है कि अल्लाह ताला हमसे किस तरीके से खुश होंगे? कोई दूसरा आदमी कहे कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, कोई ऐसी बात बता दे। कोई तीसरा शख्स कहता है कि अल्लाह के राजी होने का कुछ उसूल समझा दे। अल्लाह ताला हमें पसंद फरमा दे, अल्लाह ताला हमारे ऊपर मोहब्बत की नजर डाले और अल्लाह ताला की नजर इनायत हम मुसलमानों की तरफ हो और हम महबूबियत के मुकाम पर आए और अल्लाह ताला की शान महबूबी के जल्दी हमको मिले। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? छोटी छोटी या बारीक बारीक कहीं इंतहाई गहरी बातें तो अपनी जगह पर रहेंगी, अहले तहकीक पेश करेंगे, लेकिन जाहिर बात है कि जो सादा पैरा है हम आपसे बात कर सकते हैं, वो ये है कि अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में एक अजीब उसूल दिया है अपने महबूब बनाने का। आपको मालूम है अनोखा या अजनबी मजमून नहीं है। आप तारा इर्शाद फरमाते हैं बिना सुबह अल्लाह महबूब बना लेते हैं तौबा करने वालों को। ऐसा महबूब बनने महबूब इलाही बनने का कितना आसान तरीका है। एक वो भी रियासत थी, मशक्कत थी, मेहनत थी, कद्दो काविश थी कि निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने की थी और उनके सिलसिले के मशायख और पीरा तरीकत ने की थी। उन मजामीन को इस वक्त पेश करना मौजूद है गुफ्तगू नहीं, लेकिन बतलाना यह है कि आखिर अगर कोई अल्लाह का महबूब बन रहा है तो आखिर उसकी कुछ खिश्ते अव्वल, कुछ बुनियादी अव्वल, कोई बुनियादी बात होना चाहिए जहां से इंसानी जिंदगी पलटा खाए। हर तारा ने कहा है अल्लाह हिब्बुत तवाबीन, बिना शुबा अल्लाह तारा मोहब्बत करते हैं तौबा करने वालों से और तौबा करने वाले पलटने के। अगर बंदा अल्लाह की तरफ पलटे मुतवज्जे हो जिसको कहते हैं ताइब होना और अल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए तौबा को कबूल करने के इरादे से जिसको कहते हैं अल्लाह का तवाब होना, इन अल्लाह हुव तवाब रहीम, इधर हम मुतवज्जे हुए उधर से वो मुतवज्जे हुए, हम मुतवज्जे हुए गुनाह छोड़ने के इरादे से अल्लाह को राजी करने के ख्याल से और उसके हुक्मों की तामील के जज्बे के साथ और उधर से अल्लाह मुतवज्जे हुए जब तूने गलत और गंदी जिंदगी से तौबा कर ली तो आप मेरे अपने उसूल ज्यादा तौर कायदे और कानून के लिहाज से अपने अपनी नगरे महबूबियत तेरे ऊपर डालूंगा। तो आप काल अपना कर्म करते हैं और वो है तौबा, तो मामूली बात नहीं है। आदमी को جانے ویر کیوں نہیں, بلکہ سید اور جگہوں پر اس بات کی نشاندہی ہی کی گئی ہے, بلکہ بہت سے مقامات پر بلغ امر اس بات کی صراحت ہے کہ تم اللہ کی طرف پلٹو اور متوجہ ہو جاؤ, گناہوں سے توبہ کرو, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اللہ کے مغفرت مانگو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, توبوا ایک جگہ پر ارشاد فرمایا گیا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, اے اہل ایمان تم سب کے سب توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, کیوں بھائی آخر اس میں تو راز کی بات ہے, بالکل راز ہے, راز ہی نہیں بات ہے, اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون, تمہارے جی کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی, اللہ کے معنی شاید کیا تھے, اور قرآن کا جو بیان ہوتا ہے وہ شاید پر مبنی نہیں رہتا بلکہ مبنی پر یقین رہتا ہے, اس لیے جہاں جہاں لعلکم قرآن استعمال کرتا ہے وہاں یقین ہی کے مفہوم میں ہوتا ہے, تو لعلکم تفلحون اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آدمی کامیابی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے, تو جبکہ وہ توبہ کرے, اس لیے کہ خود اللہ نے فرمایا اور غلط سے امر فرمایا, چلے آج اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے, اب اللہ کا ایک حکم نہیں بے شمار احکام ہے, ان میں سے ایک حکم تو اور استغفار کا نہیں, اور ہر شہر معاشیت سے توبہ کرنا ضروری ہے, جو آج جس طرح کی معاشیت میں ہے اس کو توبہ کرنا ضروری ہے, اس کو حال کے اندر قرآن مجید کا جو حکم دیا گیا ہے بس وہی ہے کہ وہ توبہ کر لے, جی خدا نخواست میں کوئی جھوٹ میں مبتلا ہے یا خدا نخواست میں کوئی غیبت میں مبتلا ہے یا خدا نخواست میں کوئی جی کوئی غلط منصوبہ بندی میں مبتلا ہے, خدا نخواست میں کوئی قتل کے جی قاتلانہ جذبات میں مبتلا ہے, کوئی آدمی جی بدگمانیوں میں مبتلا ہے, کوئی آدمی اس طرح مختلف قسم کے وسائل کا شکار ہے اور مختلف قسم کی معاشیتوں کی وہ تھن چکا ہے, تو اس کے ذمے میں یہ بات ہر میں ضروری ہے کہ اس گناہ سے توبہ کرے, اور کوئی معمولی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اوپر چاچا دینے کا وعدہ کروایا ہے, قرآن مجید کی سورہ نور کی آیتیں پڑھی گئی ہیں, ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ آئے, ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر میری خواہش یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے, کوئی آپ معمولی سے چھوٹا سا نسخہ بتا دیں ہم آپ کے شکر گزار ہوں, انہوں نے کہا کہ توبہ کرو استغفار کرو, دوسرا شخص آیا آگے تیرے نام بتا میرے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ مجھے اولاد نہیں نہ میسر آئے, آپ میرے لیے کوئی ہلکا سا تجویز جی نسخہ تجویز کروا دیں, انہوں نے کہا استغفار کرو, تیسرے نے کہا کہ صاحب میرے باغ اور پھل پھلال میں ہمارے ملال سب کدھر ادھر ہو گئے ہیں اور باغ گیا خراب ہو گیا, گیا زمین گیا میری بنجر ہو رہی ہے اور وہاں پر پھل پھلال کچھ چھوڑ نہیں رہے ہیں, کھیتیاں ستیہناش ہو رہی ہیں, اس طرح جب میرے تحت والے حالات ہیں آپ اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز کریں, تو ان بزرگ نے فرمایا کہ استغفار کرو, ایک نے کہا کہ صاحب میرے مال میں برکت نہیں ہوتی, آپ کو اصول رابطہ بتا دیں چھوٹا سا نسخہ دے دیں, ان بزرگ نے کہا کہ استغفار کرو, پہلا آیا تو وہی بات, دوسرا آیا تو وہی بات, تیسرا آیا وہی بات, چوتھا پانچواں آیا تو وہی بات, ابھی کرنے لگے, کسی نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس بارش نہیں ہے, اس طریقے کے سوالات لے کر آئے اور ان بزرگ نے ایک ہی جواب دیا استغفار کرو, استغفر اللہ رب بالکل نکلنے وہاں تو ہوئی نہیں, یا جن الفاظ مسلم واردہ کے ساتھ آپ کو استغفار یاد ہے, جب وہ لوگ چلے گئے یا دوسرے جو حضرات بے تکلف تھے یا جن کے اندر اس بات کی جسارت تھی کہ وہ اس موقع کی مناسبت سے دریافت کر سکتے تھے, انہوں نے پوچھ لیا کہ اگر کیا بات ہے, ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ پانچ قسم کے لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے رہے, اور ہر ایک سے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے جی مغفرت مانگو, آ کر اس کے پیچھے کوئی آپ قرآن حدیث کی کوئی دلیل رکھتے ہیں یا الگ 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 حساب آپ نے ایک بات انہیں سجائے سمجھا دی, تو فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں, چیلنج جب کوئی بات کہہ دی گئی ہو ایسی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اصول کی روشنی میں اور سورہ نوح کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی ہے, جتنا آپ کے سامنے بات پیش کی گئی سب سورہ نوح کی آیات میں ذہن میں کہی گئی ہے, ایسا ہو کس طریقے سے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید کے اندر ہے, سورہ نوح میں موجود ہے, آخری سورہ میں ہے, استغفروا ربکم تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو, بخشش مانگو, اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, توبہ کرو اس کی بار بار گاہ میں, اس کا ضرور مطلب ہوں توبہ اس کے پاس سے کام لے تو کیا ہوگا, ان نہیں کا نے غفارا بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے, اے وہ شخص جو اپنے گناہوں کی معافی کے طرف جا رہے اور یہ چاہتا ہے کہ تیرے گناہ دھل جائیں یا تیرے گناہ مل جائیں یا تیرے گناہوں کا کوئی کفارے کی کوئی شکل نکل آئے یا وہ گناہ تیرے اعمال نامے سے ہٹا لیے جائیں, آپ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مغفرت مانگو میں تمہیں انتہا بخشنے والا ہوں, اس کا ضرور اب تک ان نہیں کا نے غفارا, دوسرے نے پوچھا تھا کہ صاحب بارش نہیں ہو رہی ہے تو فرمایا استغفار کرو اللہ کا فرمان ہے, دوسرا جزیا یہ ہے جی اتنا ضرور اب تک مل نہیں کرنا غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش برسائے گا,
اور جتنے لوگ قحط سے پریشان ہیں, جتنے علاقے قحط سے پریشان ہیں, ہزاروں لاکھوں تدبیریں کر لیں ایک طرف, لیکن ایک وہ تدبیر کر لیں جسے قرآن تدبیر کہا جاتا ہے وہ ایک طرف, قرآن تدبیر پر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ اتار دیتے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں, مسرت مانگنا تمہارا کام, توبہ کرنا تمہارا کام, استغفار کرنا تمہارا کام, گناہوں کو بخشنا یہ میرا کام, استغفار کرنا تمہارا کام, قحط سے دور کرنا یہ میرا کام, توبہ استغفار کرنا یہ تمہارا کام ہے, آسمان سے بارش کا برسانا یہ میرا کام ہے. ان یورسل السماء علیکم مدرارا, معمولی بارش بھی نہیں مسلا دھار بارش برسے گی. اور ہے وہ شخص جو اپنے اپنے گھر کے حالات کے اعتبار سے اپنے اولاد سے محروم ہونے پر انتہائی کو پریشان آئے, تیرے لیے بھی حق تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے, استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمدکم باموال وبنین. اے وہ شخص جو مال کے بارے میں بے برکتی کا شکوہ کرتا ہے, اے وہ شخص جو اپنے گھرانوں کے اندر اپنے مال کے نہ ہونے کا شکوہ کرتا ہے, سارے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس فلا چیز نہیں ہے اور ہے تو اس میں برکت نہیں ہے, اب تعالیٰ نے فرمایا استغفار تم کرو مال کے ذریعے سے مدد کرنا, اور بنین اور اولاد نرین اولاد کے ذریعے سے مدد کرنا جو میرا کام ہے, یہ ہماری بھی یہ بنی استغفار کرو استغفار. اس میں بھی کسی کا اختلاف ہے, کسی دیوبندی کا, کسی ندوی کا, کسی سہارنپوری کا, کسی شمالی کا, کسی جنوبی کا, اہل سنت کا, غیر اہل سنت کا, اہل تقلید کا, غیر اہل تقلید کا, کوئی ہے ایسا کچھ ہے؟ یہ کھلی کھلی سی بات ہے جو ہمارا کچھ کرواتے ہیں, اس کا ضرور اپنے کام میں ہوں گا نا گفارا یور سی اس سمجھ آ رہی کم ادرا رہا اور یوں دن کم بھی ہوں گا جو وہ بنی وہ لال کم جنات, اللہ تمہیں جنات اور باغات دے گا, لال کم انہارا اللہ تمہارے لیے نہروں کے راستے پر ہم کر دے گا, نہروں بھی بنا دے گا. ایک یہ ہے کہ عام دیمت انجام کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے دیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی برکات عطا فرمائیں گے, جس کے لیے جنت کے اعمال ہوتے ہیں اس کے لیے یہاں پر جنت کے کچھ آثار بھی ہوتے ہیں. جو اس کا جنت کے عمل کرتا ہے, جیسے جنت میں جانے کے بعد اس کو وہاں کی جنت کی نعمتوں سے پہلے یاد استفادہ ہوتا ہے, اسی طرح اس کے ثمرات اس کی برکات کا کچھ حصہ حق تعالیٰ یہاں پر بھی جی ادرو خوشبو اور یہاں ادرو خوب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, یعنی محسوس کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے میرے اوپر کرم فرمائی کی ہے اور میری اس نیک عمل کے سلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نوازشات ہیں. اسی لیے جس جو جس معاشرت میں گرفتار ہے بس اس معاشرت کو چھوڑنے کا ارادہ کرے, سب سے آسان ترین ترکیب ہے اور اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے. شام دیکھو اگر رات میں کریں گے تو دن میں قبول کرے گا, دن میں قبول نہیں کروں گا, یا اگر دن میں توبہ کریں گے تو قبول کروں گا, رات میں قبول نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ حضرت امام عابد محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حسنت کے اندر جو حدیث قدسی نقل فرمائی ہے اس کو غالب اندوز میں پہلے پیش کیا گیا تھا, اس کا ایک جملہ آج پھر دہرا رہا ہوں. تعالیٰ نے ارشاد کروایا ان نتائج لیلے میں قبل تو ہوں اور نتائج نہارے میں قبل تو ہوں, اگر وہ رات کے اندھیرے میں اگر اس سے معافی مانگے گا تب بھی معاف کر دے گا, اور اگر دن کے اشاروں میں توبہ استغفار سے کرے گا توبہ استغفار کرے گا تب بھی وہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ صاحب شب برات آئی تو معاف کرے گا, شب برات گئی تو معاف نہیں کروں گا, یہ تو رسول کلی نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ اس رات میں ہم تعالیٰ کے نوازشات میں اضافہ ہوتا ہے, وہ خصوصی کرم فرماتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برات آئے گی تو توبہ استغفار کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا, یہ تو خطرے میں سوچا جائے گا. رمضان کے ہمارے مہینے میں سوچیں گے بس ماں باپ کی مہینوں کے اندر تو یوں کر کے ٹالا جائے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں تم جس حال میں ہو اسی حال میں توبہ استغفار کرو گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دینے والا کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے جی. اور جب آدمی کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے تو کس کس انداز سے لوگ توبہ کرتے رہے ہیں, یہ کیسی کیسی ان کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نوازشات رہی ہیں. ایک بات سنیے بہت کام کی, حضرت بزرگ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے دریا کے کنارے میں. آپ نے ایک خاص بات دیکھی, یہ دیکھا کہ ایک بچھو بہت بڑا اور بہت تیزی کے ساتھ دوڑ بہوا رہا ہے, بڑا بچھو اپنی تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا ہے اور دریا کی طرف چلا تالاب کی طرف. وہ دریا کے کنارے جب آیا تو پانی کی جگہ پر آیا, حضرت انہوں نے مسیح رحمۃ اللہ علیہ استحجاب کی حالت میں اس کی طرف غور کر کے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کیا کرتا ہے. جب وہ بالکل دریا کے کنارے آ گیا پانی کے پاس, تو دریا کے پاس سے ایک مینڈک کچلتا کودتا اس کے قریب آ گیا, ایک مینڈک آیا اور یہ بچھو اس مینڈک پر بیٹھ گیا اس کی پیٹھ پر, اور وہ مینڈک اس دریا کو پار کر کے بچھو کو دریا کے دوسرے کنارے پر چھوڑ گیا. جب یہ صورتحال پیش آئی تو حضرت ذمہ نے نصیب احمد اللہ کے کہتے ہیں کہ مجھے تعجب کی کوئی انتہا نہ تھی کہ یہ ادھر سے اس کا اس طرح آنا اور تالاب اور دریا کے اندر سے اس طرح مینڈک کا نکل آنا اور اپنی پیٹ پر اس کو سوار کرا کے دوسرے کنارے پر اتارنا, ہو نہ ہو اس میں کوئی عجیب کوئی راز الہی ہوگا تو رنگ خصوصی ہوگا، ذرا دیکھنا چاہیے، یہ سوچ کر آپ اس طرف کو چلے جس طرف بچھو جانا چاہتا تھا، روح اس کا تھا. آپ اس طرف کو ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے، ایک بڑا درخت ہے. اس درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی ہے سو رہا، اور ایک سانپ بڑا اس کے سینے پر سوار ہے، ایک سانپ اس کے سینے پر سوار ہے، اور وہ سانپ اب اس آدمی کو ڈس کر اس آدمی کو ختم کرنے کے موقع پہ ہے. ابھی وہ ڈسنے نہیں پایا تھا کہ بچھو کو تیزی سے چھلانگ لگا کر سانپ کو ڈسا اور سانپ مر گیا، آدمی بچ گیا، بچھو آگے بڑھ گیا. یہ صورت حال دیکھی تو حضرت ذوالنور حسین رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں کہ میرے تعجب کی تو حیرت رہ رہی، کیا ماجرا ہے، ایک آدمی اس طریقے سے بڑا ہوا. انہوں نے سوچا کہ ہو رہو کچھ بہت مقبول اور اللہ والا ہوگا، ایسے آدمی کی صحبت پر لازم سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت پر رہنے کو دنیا بڑی سعادت مند سمجھتی ہے، سمجھنا چاہیے. تو آپ کو اللہ والے انہیں سمجھے کہ بہت بڑا اللہ والا. اب یہ پھر یہ سوچے کہ جی اس کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہیے، پھر یہ سوچے کہ کم سے کم اس کی صحبت پر ضرور رہنا چاہیے. اب یہ بچھو جب واپس ہوا، سانپ مر گیا، ایک طرف کو اس کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے سانپ کا، اب وہ ذوالنور حسین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس آدمی کے قریب گیا، وہ تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی جی، حیرت استعجاب کی اور سانپ کے چھلانگ لگانے کی، بچھو کے چھلانگ لگانے کی اور بچھو کا سانپ کو ختم کر دینے کی. تو وہ بیدار ہوا وہ شخص، میں سمجھا کہ ملوں گا ملاقات کروں گا، اور اس استعلاء احساس کے ساتھ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا اللہ والا. کیا دیکھتے ہیں بس جیسے اس کے چہرے پر لگے پڑے تو ایک آدمی ہے شراب کے نشے میں بھٹ اور بدمست ہے، عجیب حالت. آپ کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ سوچ رہے تھے الہی نے ماجرا کیا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی مقبول بارگاہ ہی الہی ہوگا، مگر اس کے حال سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تو شرابوش آدمی ہے، شراب کے نشے میں دھت اور بدمست پڑا ہوا ہے، یہ تو عجیب ماجرا ہے، کوئی بات سمجھ میں سجھائی نہ دے گی. اسی جی پرتیف حالت میں کھڑے ہوئے تھے، اچانک ہاتھ اٹھے رہی نے ایک آواز لگائی، اے ذوالنور مصری، اگر میری نظر عنایت یا اگر میری نظر حفاظت اور اگر میری نظر کرم اگر صرف محبوبین اور مقبولین ہی کے لیے ہے تو پھر آخر ان بھروں کو کون دیکھے گا. اب دل اور کیا جی، آپ کا بے چین اور مستری ہونے لگا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھرنے شروع ہو گئے، اور بے اختیار آپ کی زبان سے نکلے جا رہا ہے کہ ادھر اس گناہگار بندے کا یہ عالم اور ادھر پروردگار عالم کے احسان کا یہ عالم ہے. یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ جی شراب کے نشے میں بدمست اور چور ہے، اور ہتالا عنایتوں پر عنایتیں کرتے ہوئے بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم سے خصوصی کرم کی نوازش کر رہے ہیں. آپ نے جب اس کا تھوڑا سا نشہ کافور ہوا اور اس نے کچھ ہوش کی آنکھیں ہوئے اور کچھ سمجھ کے لائق ہوا تو آپ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ زمین آپ کے دارا. تو اس نے کہا کہ صاحب حاجی آپ کی اس حالت کو دیکھ کر میں آ گیا، لیکن ایک عجیب واقعے کے ساتھ ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ دریا کے کو پار کر کے بچھو آیا ہے، آپ کے سینے پر یہ سانپ سوار تھا اور اندیشہ تھا کہ وہ ڈس کر آپ کو ختم کر دے، لیکن غیر عجیب طور پر بچھو آ کر اس سانپ کو ختم کر دیا اور آپ کو بچا لیا گیا ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت تمہارے اوپر کتنی زیادہ ہے. جب اس نے سارا واقعہ تفصیل سے سنا تو کہنے لگا جی گریبان چاک کرنے لگا اور جی چیخنے لگا، آوازیں نکل گئی، چیخ کے مارے آوازیں نکل گئے اور کہنے لگا کہ میرے مالک میری برائی کی حالت میں اتنی نگرانی اور حفاظت کرنے والا اور مہربان ہے، اے پروردگار اگر میں توبہ استغفار کر لیا تو تیری طرف سے کیا کچھ نوازش نہیں ہوگی، لہٰذا اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ استغفار کرتا ہوں. چنانچہ اس نے توبہ استغفار کیا اور حضرت ذوالنور حسین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بسا بزرگ بنا لیا. جب آدمی گواہ آتا ہے اللہ کی نوازشات پر غور کر دے گا. آج کے دور میں ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو معصیت کا شکار ہیں، سب سے کم تک معصیت میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، لیکن وہ کریم ہے، اتنا کرم کر رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری نوازشات اسی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہو گئے کہ آپ کو تھوڑا سا آدمی کا احساس جاگا اور آج ہی برائی سے توبہ کے دائرے میں داخل ہو گیا اور استغفار کرنے لگ گیا، اللہ کی نوازشات کا موجود بن گیا. اس میں کوئی گناہوں پر جسارت کی بات نہیں بتانا ہے، بلکہ آدمی کے لیے رحمت کی کرن ہے. اللہ تعالیٰ پھر بہانا چاہتے ہیں، وہ توبہ کیا، انہوں نے استغفار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رابطہ کھلا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ برائیوں میں ملوث ہو اور بے جسارت سے کام لے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ حالت ہماری کتنی ہی مایوسی کی ہو لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ اور استغفار کر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرما دے. ایک دوسری بات اور عرض کرنا ہے، مثال کے طور پر انہیں واقعات اسی طرح کے واقعات میں سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کس طریقے سے آدمی توبہ کرتا ہے. حضرت ابو الفضل ابن الجوہری مصری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں. حضرت ابو الفضل ابن الجوہری مصری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں. ان کے خطبات کا بڑا چرچا تھا اور ان کے جمعہ کے مواد بہت شاندار ہوا کرتے تھے اور ایسے ہی ان کے مجالس سرواز اور بیان کی محفلیں کافی طاقتور تھے اور ان میں صحیح کے انتہائی متوالے تھے. تو ایک مرتبہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کہتے ہیں میں ان کے پاس جا کر ان کی مجالس سے استفادہ کروں گا مجالس سے استفادہ کروں گا. یہ سوچ کے وہاں پر چلے. جب ان کے پاس گئے تو وہاں پر ایک عجیب حال دیکھا. عجیب حال کیا؟ ذرا ایک عام پہراوا دیکھا. یعنی جیسے بہت سے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بالکل سیدھے سادے رہتے ہیں, لیکن وہاں کا ماحول کچھ اور قسم کا تھا. یعنی بہترین قسم کا ماما بندھا ہوا, بہترین تمکراک کے کپڑے پہنے ہوئے اور بہترین شاہی لباس کے انداز پر, اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے لاکھوں کروڑوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ہر قسم کے اعتبارات وہاں پر موجود ہیں. جیسے کوئی ایک جی اچھی یہ سمجھیے کہ ایک عیش اور عشرت کے اعتبار سے آرام اور راحت کے اعتبار سے جتنی وسیع شکلیں ہو سکتی ہیں وہ شکلیں ان کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں. تو ناجائز شکلیں نہیں مگر جائز نہیں تھی, لیکن ان کے حدود میں کچھ توسعات تھے. تو اس کو دیکھ کر وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہی صاحب ہیں جن کے تقوی کی بڑا بڑا چرچا ہے, یہی صاحب ہیں جن کے خطبات کا بڑا زور چلتا ہے. اچھا یہ وہی صاحب ہیں, یہ وہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں ایسا اور ایسا اور ایسا لوگ تو کہتے ہیں. جی بہترین قسم کا لباس دیتے, بدن ہے بہترین, تم طرح ہے, رکھ رکھاؤ ہے, شان ہے, شوکت ہے, حجم ہے, قدم ہے, یہ سارے اعتبار. یہ سوچ کر ہلکی سی بدگمانی ان کے ذہن میں آئی. اب وہ بدگمانی کو لے کر لوٹے, وہاں پر کچھ کیا نہیں, وہاں سے لوٹ گئے. لیکن جب لوٹنے لگے تو ایک مقام پر کچھ گلی کوچے تھے, ان گلی کوچوں کے پاس سے ایک آواز آنے لگی. آواز آ رہی تھی ایک عورت کی کہ ہائے مصیبت, ہائے فضیحت, ہائے میری بیٹی. یہ بات کہہ رہے ہائے فضیحت, ہائے اور ہائے میری بیٹی, اس انداز کی بات اور اس طرح کا وہ آواز لگا رہی تھی وہاں عورت, اس طرح کی بات کر رہی تھی. تو آپ حیران پریشان ہو کر یہ سوچے کہ کوئی پریشان اور انتہائی غمزدہ کوئی عورت ہے, شاید میں اس کا کچھ کام کر سکوں, سہارا دے سکوں, یہ سوچ کر اس کے قریب پہنچے. اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری ایک ہی نوجوان لڑکی ہے اور وہ حسن کا پیکر ہے, سب سے بہت تک حسن اور جمال میں ڈوبی ہوئی ہے اور بہترین لڑکی. میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو پالا پوسا اور بڑی محنتوں اور قدر و کاوش کے ساتھ اس کی نگہداشت کرتی رہی اور حفاظت کرتی رہی. اب جب یہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی تو شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب میں نے محسوس کر لیا کہ اس کے کسی جی ہم سر یا کفو رکھنے والے یا برابری رکھنے والے کسی لڑکے سے اس کو بیاہ اس کا بیاہ کر دیا جائے, چنانچہ ایک لڑکا جی میسر آیا, فراہم ہوا, مل گیا, تو ہم اس برابری کو سامنے رکھ کر میں نے اس لڑکی کا عرض کرا دیا. لیکن رات جو ہے آج رات وہ جو سمجھیے کہ رخصتی کی رات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ رخصتی کرنے سے پہلے پہلے ایسا ہوا کہ میری اس بچی کے اوپر جن وارد ہو گیا ہے, آپ آسیب کہتے ہیں, وارد ہو جائے تو آسیب اصل میں ہوتا ہے وہ جن, تو اب وہ آسیب وارد ہوا, وارد ہو گیا, آپ کو سمجھ سجائی نہیں دے رہا ہے. اب وہ خالی ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے, کبھی مسکراتی ہے, کبھی روتی ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے, کوئی موقف سمجھ میں نہیں آتا کہ صورت حال میں کیا کرنا چاہیے. اس پریشانی میں ہوں, اس الجھن سے مجھے نکال لیں. تو وہ جو آئے ہوئے تھے صاحب, انہوں نے کہا کہ فکر مت کرو, میں ممکنہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں دعا کروں گا, یہ اللہ کے مبارک کلام کے ذریعے سے دعا کروں گا, ہو سکتا ہے کہ یہ اطلاع تمہارے پاس سے ہٹ جائے چھٹ جائے, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو تعافیت کرا کاموار کروا دے. چنانچہ اس کے پاس آئے لڑکی کے پاس, وہاں آ کر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو سبق قراءت سے شروع کیا, قرآن کی 10 آیتیں پڑھیں اور سبق قراءت سے پڑھیں, یعنی 7 قراءتیں جو مشہور ہیں نا, امام عاصم کوفی کی قراءت ہے, یہ فلاں قراءت ہے, یہ فلاں قراءت ہے, تو سبا قراءت کے ساتھ پورے فنی اعتبارات سے انہوں نے 10 آیتیں پڑھی. آیتیں پڑھ کر جب انہوں نے دم کیا تو وہ آصف یہ کہنے لگا, وہ جن وارد ہوا, بات کرنے لگا اور کہنے لگا پڑھ کر آپ میرے اوپر دم کر رہے ہیں, جی اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں, میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کنویں کے پاس ایمان لانے والوں میں سے ہوں, اور میں چیلنج دے میرا قافلہ 70 کا قافلہ ہے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ سے استفادہ کیا ہے, ان کے مجلس آباد میں ہم بیٹھتے رہتے تھے اور ان کے ہاتھ پر ہم لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے, ہم کون ہیں 70 افراد, ایک خصوصی مقام پر ہم لوگوں نے توبہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھو آپ میرے ہو کر. تو اچھا خاص بات آپ سے کرنے کی یہ ہے کہ اب آپ اس وقت ابو الفضل ابن الجوہری مصری کے پاس سے بزرگ کے پاس سے آ رہے ہیں اور وہاں پر تم نے بدگمانی کرنے کا تم نے لوٹا ہے, جب تک کہ تم بدگمانی سے توبہ نہیں کریں گے میں جانے والا نہیں. تو ایک اللہ والے کے اوپر تم نے جو بدگمانی کی ہے اس بدگمانی سے جب تک کہ آپ توبہ نہیں کریں گے بات بننے والی نہیں. انہوں نے کہا تو میں توبہ کروں گا بدگمانی سے, لیکن انہیں اگر وہ بزرگ ہیں تو انہیں کی حرمت اور واسطہ دیکھ کر کہتا ہوں کہ تو وہاں سے ہٹ جا. تو اس نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ تم تدارک کرو اس غلطی کا جو تم نے کیا ہے. اب سیدھے وہاں سے چلے ہو صاحب, جن ہٹ گیا. اب یہ سیدھے پھر ابو وہاں پر پہنچے ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, ابن الجوہری کے پاس پہنچے. ابھی آپ پہنچ رہے ہیں اندر داخل ہوئے دائرے میں, گھر کے قریب میں آئے. ابن الجوہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا شیخ ابو بکر, آخر آپ کو ایک جن کے ذریعے سے گواہی دلوانی پڑے گی ہم بھی اللہ کے قریب رہتے ہیں. جب تک کہ آپ کو یقین نہیں آیا, حضرت شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان بزرگ کو میرا نام بھی نہیں معلوم تھا, لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ شیخ ابو بکر تم تشریف لے آئے, یہ کہتے ہیں میں سوچے پڑ گیا کہ میرا نام حضرت کو معلوم کیسا ہو گیا. اب پھر طرفہ تماشا مزید بڑا یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک کہ کسی ایک لڑکی کا بھوجن جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ پر جس نے ایمان کو قبول کیا تھا, 70 کا قافلہ تھا, ایک کنویں کے پاس انہوں نے ایمان کو قبول کیا, توبہ کی تھی, جب تک انہوں نے یقین نہ دلا دیا تم کو یقین نہ آیا ہماری بات کے اوپر. شریف پڑھیے. سنانچہ انہوں نے بدگمانی سے توبہ کی, کہا کہ حضرت معاف فرما دیجئے میں ایسی خطا نہیں کروں گا. اسی لیے محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے ایمان کے خاتمے, ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کے اسباب میں سے امام غزالی نے بہت سے اسباب ذکر کیے ہیں, حضرت محدث دکن نے بھی تقریباً 11, 12, 13, 16, 15 اسباب نقل کیے ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ لکھا ہے کہ واقعتاً کوئی اللہ والا ہے تو اس کے ساتھ بدگمانی کرنا بھی ایمان اپنے ایمان سے کھیلنے کے برابر. اسی لیے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آدمی جب کسی شخص کے بارے میں صالحیت اور صلاحیت کے اعتبار سے اطمینان ہو اور چرچا ہو اس کا اس اعتبار سے کہ بھئی صاحب تقویٰ و طہارت ہے اور یہ اللہ والا ہے جو اس دنیا میں ایمان و توحید کے ساتھ جی رہا ہے, تو ان کے ساتھ کبھی بھی بدگمانی کی زبان نہیں بننا, نہ بدگمانی کا ذہن رکھنا, نہ بدلسان بننا, نہ بدگمان بننا, نہ بدزبان بننا. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ زبان کھولے خلاف میں, نہ ذہن میں سوچے خلاف میں, اور نہ تو اس بدی کے اعتبار میں کچھ اپنے ہاتھ آگے بڑھا, نہیں بلکہ بدی ایسی بدی اور برائی سے توبہ کرنا چاہیے. تو بدگمانی بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے, بڑا گناہ ہے. جیسے چوری گناہ ہے, جیسے ڈاکا گناہ ہے, جیسے زنا گناہ ہے, جیسے شراب نوشی گناہ ہے, ایسے آپ تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے کہ دیکھو اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت سی بدگمانیوں سے بچو, بہت سے گمانوں سے بچو, اس واسطے کہ بہت سی بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے, بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. ان بعض الظن اثم, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ان بعض الظن اثم, تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اس طرح سے بہت سارے قصور رکھتا ہے اپنے تئیں, بہت ساری کوتاہیاں رکھتا ہے. ہر ایک کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے. جی میرے اور تیرے کا جھگڑے ختم کر کے اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے. دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے, سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے کا اعتبار ہے. آدمی سوچے میں بول رہا ہوں تو میرے ذمہ میں اخلاق کی بڑی ظاہر ہوتا ہے کہ میں یہ سوچوں صاحب میرے اندر تو وہ کوئی کوتاہی اور خامی کوئی کمی ایسی تو نہیں رہ گئی جس کی طرح مجھے خصوصی توجہ دے کر اس غلط روش کو ہٹانا ہے, اور اس جو ہے بس زمین کو ہٹا دینا اور مٹانا ہے, کوشش کرنا ہے اس کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنی کو کثیر من الدم ان بعض الدم نسمن. اس واقعے ابن الجوہری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو بدگمانی سے بھی بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. اور عام طور پر بدگمانی ہمارے معاشرے میں رہتی ہے, اور عموم لڑائیوں کی جو بنیاد ہوتی ہے جی ماں کو بیٹے سے جھگڑا, بیٹے کو ماں سے جھگڑا, ساس کو بہو سے جھگڑا, بہو کو ساس سے جھگڑا, اور باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی, بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی, بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی, بھائی کی بہن سے نہیں بنتی, بہن کی بھائی سے نہیں بنتی, یہ سسرے کی داماد سے نہیں بنتی, داماد کی سسرے سے نہیں بنتی, یہ چچا کے بھتیجے سے نہیں بنتی, بھتیجے کی چچا سے نہیں بنتی. یہ جو نہیں بننے کے اعتبارات ہے نا, یہ جو بہت سی ہوتی ہے, بعض اسباب تو کھلے کھلے ہوتے ہیں, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چھوٹی سی بدگمانی کا فرما ہوتی ہے. جی ان ایسا بولا کتے, تو کتے پہ فیصلہ کر لیتا ہے آدمی. ارے ان ایسا بولا بس اسی پر بات ختم, چلی چلی بڑی بڑی, چلو تو میں آئی ہے, بولے پھر آپ نتیجہ کا نتیجہ کچھ نہیں, چلو تم اپنا الگ کرو, تم اپنا الگ کرو. آپ جگہ شروع بات ہوتی ہے صرف بدگمانی سے شروع ہوئی, کچھ بھی نہیں رہتا اس کے پیچھے بدگمانی. چھوٹی سی بات ہوتی ہے, کسی بھی بڑے واقعے کے پیچھے آپ اکثر اندازہ لگا لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات ہے جس کے پیچھے شروع ہوئی ہے. بھائی کہا رہا تھا تم لڑائی, دونوں میں لڑائی کیوں چل رہی ہے؟ لڑائی اس واسطے چل رہی ہے کہ صاحب انہوں صبح کو میرے کپڑے دھوتے بولے تھے نہیں دھوئے. اچھا ایسا ہوا تھا پھر کیوں نہیں دھوئے؟ تو مجھے آنکھ لگ گئی. تو اب دوسرا کہنے لگا آنکھ لگی نہیں ہونا بول کے سہے جھگڑا شروع. حالانکہ خوش بھی نہیں رہتی, بس چھوٹی سی بات رہتی ہے, اب اس کے پیچھے کیوں چوڑا کانٹا بندھا ہوا ہوتا ہے باتوں کا. بس اسی لیے कहने वाले ने बिल्कुल सही कहा कि जी बात भर गए गुलाब होती है, बात कहते इताब होती है, भाई वो गुलाब की पत्ती भी है और इताब की तलवार भी है ना, बात भर गए गुलाब होती है, बात कहते इताब होती है बात जी, और बात कहते हैं रबी अरिनी को, बात उम्मुल किताब होती है, बात कहते हैं रबी अरिनी को, बात उम्मुल किताब होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है, और मुश्किल से बात करना पड़ता है आदमी को। हम एक जुबान खोल रहे हैं तो इस वक्त 2000 आदमी सोच रहे देखेंगे कहाँ लोड़ क्या खाता, ये सब के सब तजिए में तफसरे में लगे हुए रहते हैं। माशाल्लाह अब अल्लाह की मोहब्बत है जो हम कह लेते हैं थोड़ी सी बात, वरना तो बात यह है कि आदमी को जो कुछ बकौल बुजुर्गों के पहले बात को तोड़ फिर जबान से बोल, उनका जुमला गलत नहीं है। आदमी को सोचना चाहिए कि मैं जो बात जुबान से जिक्र करूंगा मेरी वजह से किसी को कोई गलत गलत तौर पर असर नहीं हो रहा है उसका, इसीलिए बात के अहकाम बताए इमाम गज़ाली ने। और कहा कि बात यह है कि अगर मेरी बात से आपका फायदा हो जाना तकरीबन तय है या यकीनी है या 75% है 60-70% यकीनी है कि इनको मेरी बात असर कर जाएगी तो मेरा बात करना फर्ज है, बात का हुक्म है। और अगर मेरा जन्नत आलिम यह है कि मेरी बात का असर हो जाएगा और मेरी बात मान लेगा तो बात मेरा बात करना वाजिब है। और अगर मेरी बात के बारे में मुझे कुछ अंदाजा नहीं है कि असर होगा या नहीं होगा, कबूल करेगा या नहीं कबूल करेगा, कौन कबूल करेगा कौन नहीं करेगा, इससे बहस नहीं, ऐसे मोमेंट में ऐसे वक्त में बात का करना मसनून है, बात का करना सुन्नत है। और अगर मुझे ये मालूम है कि शायद फसाद हो जाए, ये इम्कान है फसाद का या इम्कान है झगड़े का या इम्कान है मुख्तलिफ किस्म की तू तू में या इस तरह की जी खलफशार का, तो ऐसे वक्त में बात करना मकरूह है। और अगर यकीन है इस बात का कि बात करूंगा तो फसाद हो जाएगा, तो ऐसे वक्त में बात का जुबान से खोलना हराम है जैसे और हराम काम। ये बात के मदारिज है, आदमी जी मुंह खोलता है बस जबान तारक को लगाया जो जी ने बकना शुरू कर दिया, अब यही है बड़ों का वही हाल, औरतों का वही हाल, बच्चों का वही हाल, छोटों का वही हाल, बस जबान है जबान जी, बात ही से है तो खाने भरे इसी बात की वजह से तो उसमें लाइब्रेरी भरी हुई है, सारे जो हालात मसाइल पैदा होते हैं इसी बात की वजह से पैदा होते हैं, और दुनिया में जितनी जंगें होती है वो इसी जबान का फैलान होता है जी, ये जुबान की वजह से होता है। अरे क्या बात क्या कही, कुछ भी नहीं, ये हिस्सा मेरा वो हिस्सा तेरा, तू इधर क्यों आया मैं इधर क्यों गया, बस इसी पे झगड़ा शुरू, दो जुमले होते हैं भाई ये हमारा वो तुम्हारा, इसी पे झगड़ा शुरू, बात शुरू होती जी, सारा झगड़ा शुरू होता है बात ही से। इसलिए इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हम कोई गलत बात अपनी जुबान पर न लाएं, कोई गलत ख्याल अपने जहन में न लाएं, कोई गलत अकीदा गलत फिक्र अपने दिल में न लाएं, अपने हाथ को कभी भी बेउसूली तौर पर न उठाएं और कभी भी अपने पांव को गलत तौर पर न चलाएं। ये खुलासा है आज का कि हम सारे गुनाहों से और मासियतों से और गुनाहों से मासी से तौबा करें और अल्लाह के वारे बारगाह की तरफ पलटे इस्तिगफार करें, हो सकता है अल्लाह अपना खुदूस की फजल करम फरमा कर हमें तौबा को कबूल फरमाए। दुआ करूंगा अल्लाह से, अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए, जो परेशान है उनकी परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए, जो बेरोजगार अल्लाह उन्हें हलाल रोजी अता फरमाए, और जो लोग मकरूज अल्लाह के कर्जों की अदाई के असबाब मुहैया फरमाए, जो जिस किस्म के अमराज के शिकार है अल्लाह उनको शिफा नसीब फरमाए, जो अपने अपने घरों में लड़कियां जिनके घरों में बेनिकाह बैठी हुई है अल्लाह अपने खजाना गैर से उनकी शादियों के असबाब मुहैया फरमाए, अल्लाह जो जिस तरह की दुआओं की गुजारिश करते हैं अल्लाह दुआओं की दरख्वास्त करते हैं तमन्ना रखते हैं आज रखते हैं या जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या लिखा है तवक्कुल रखते हैं अल्लाह उन तमाम की जायज मकासिद को पूरा फरमा, अल्लाह हमारी उन टूटी फूटी दुआओं को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन के तफल कबूल फरमा, व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।